رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام کی فضیلت سے کرتے ہیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ جس پر صرف انسان نہیں حجر و شجر بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ کسی نے کہا نا حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی تو یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین ادب و شوق کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک آدمی اپنے بھائی سے دینی بھائی سے ملاقات کا ارادہ لے کے چلا یہ اپنی بستی سے نکلا اور کسی دوسری بستی میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے فارسد اللہ ملکنا علی مدرجتہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کی راہ میں بٹھا دیا جب یہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے سوال کیا اینا تورید، کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے اریدو اخلی فی ہذہ القریۃ، وہ جو سامنے بستی ہے نا، اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے اگلا سوال کیا حلق علیہ من نعمت تربہا، کیا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ عام طور پر سفر اس لیے ہوتا ہے کچھ لینا کچھ دینا. تو کہتا لا غیر، انی احببتہ فی اللہ، نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، اپنے رب کا بندہ ہونے کی وجہ سے، صرف اس دینی تعلق اور دینی رشتے کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، وگرنہ اس کے ساتھ میرا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں. جب یہ بات ہوئی تو اب وہ فرشتہ اسے کہنے لگا کہ سنو، انی رسول اللہ الیک، میں بھی کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تاکہ تمہیں یہ پیغام دے دوں کہ جس طرح تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو نا، تمہارا رب بھی تم سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا چاہنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ایسا پیارا عمل ہے جو مقام محبوبیت تک پہنچاتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ اپنی وجہ سے دوسروں سے محبت کرنے والوں کو اپنا بناتا ہے. الحمدللہ عز وجل، ہمارا اسلامی رشتہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. ہم اگر اپنے نسبی معاملات اور نسبی رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں نا، تو کتنے بھائی ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ بھی کسی کے بھائی ہوں گے تو کتنے بھائی ہوں گے؟ نسبی اور خاندانی اور خونی بھائی جو ہیں کتنے ہوں گے؟ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، بس یہاں تک ہوں گے. لیکن یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا جو تعلق ہے، یہ کتنا وسیع ہے. رنگ، نسل، شہر، علاقہ، ملک، ساری چیزوں سے قطع نظر، اس سرحد کے آر بھی ہمارے، سرحد کے پار بھی ہمارے. ادھر والے جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. کالا ہو یا گورا ہو، اونچے قد والا ہو یا چھوٹے قد والا ہو، دبلا پتلا ہو یا موٹا تازہ ہو، لیکن ہے مسلمان. ان سب کے ساتھ ہمارا وہ اسلامی رشتہ اور اسلامی تعلق قائم ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارا یہ باہمی رشتہ بڑا پیارا بنایا ہے، اور اسی رشتے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مسلمانوں کی محبت اپنے دل میں ڈالیں. مسلمانوں کا پیار، مسلمانوں کی الفت، چاہت، محبت، یہ اپنے دل میں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. ایک چیز اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے نا، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان کی دولت اللہ تعالی جل جلالہ نے صرف اسے عطا فرمائی ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے. ایمان کی دولت صرف اسے دی گئی ہے جسے اللہ تعالی جل جلالہ پسند فرماتا ہے. تو جسے بھی ایمان کی دولت دی گئی، اس سوچ کے مطابق یہ اللہ کا پیارا بندہ ہوا، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا پسندیدہ بندہ ہوا. پسندیدہ تھا تبھی تو اسے مسلمان بنایا، تبھی تو اسے ایمان کی دولت دی. تو جسے بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالی جل جلالہ کا اس معنی پر پیارا بندہ ہے. تو اللہ کے پیاروں سے پیار یہ تو کرنا ہی چاہیے. اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین عالی میں کئی مقامات پر مختلف طرح کی مثالیں ذکر فرمائیں. ایمان والوں کا رشتہ باہمی کس طرح کا ہے، ایمان والوں کے آپس کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہئیں. اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طرح کی مثالیں ذکر فرمائیں، مختلف طرح کے سمجھ آنے والی اور بالکل عام فہم سی چیزیں ذکر فرما کے اس تعلق کو ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا ان مثالوں میں سے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ہمارے مشفق ہمارے مہربان ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی له سائر الجسد بالسحر والحمى. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت آپس کی محبت اور آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے, یعنی مسلمان تمام تر معاملات میں تمہیں ایک جسم کی طرح نظر آئیں گے. جب وہ معاملات کون کون سے ہیں, ہم اگر اپنے ظاہری جسم کو سامنے رکھتے ہیں نا, راہ چلتے ہوئے اگر کانٹا چبھے پاؤں میں تکلیف تو پاؤں کو ہی, آہ کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے. اور پاؤں میں کانٹا چبھنے سے آنسو کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھ سے. تکلیف تو پاؤں کو ہوئی ہے تو یہاں کیا پریشانی؟ اگر ہم اپنے جسم کی لمبائی کو دیکھتے ہیں تو چار ساڑھے چار پانچ چھ فٹ کا آدمی اتنا لمبا قد, تکلیف تو اس کونے میں ہو رہی ہے, چیخ ادھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ تکلیف تو ادھر ہو رہی ہے, آنسو اس طرف سے کیوں نکل رہا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں, یہ سارے کا سارا ایک جسم ہے. تکلیف اگرچہ وہاں ہوئی لیکن جسم ایک ہے نا, آپس کا ربط ہے, آپس کا ایک تعلق ہے, اس تعلق کی وجہ سے اس طرف کی تکلیف کو اس طرف محسوس کیا جا رہا ہے. تو آپس کی نرمی, آپس کی محبت اور آپس کے معاملات میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. تکلیف سر میں ہے, سارے جسم کو راحت نہیں آتی, بندہ کروٹیں بدلتے بدلتے ساری رات گزار دیتا ہے. تکلیف تو صرف سر کو تھی تو بقیہ تو آرام سے سو جاتے, بقیہ آزاد تو چین حاصل کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو مسلمان کی مثال بھی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی دی کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے اور اسی کے مطابق یہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. مسلمان مشرق کا ہو یا مغرب کا, شمال کا ہو یا جنوب کا, اسلامی تعلق اپنی جگہ پر ہے, اسلامی رشتہ اپنی جگہ پر ہے. ایک ہے ظاہری تکلیف, ظاہری تکلیف پر بھی ہمیں بے چین ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں کو قحط کی صورت آ گئی, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات میں اپنی رحمت شامل حال فرمائے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے. قحط کی صورت آ گئی تو بھوکے وہ مر رہے ہیں, ہمیں کیا, مسلمانوں کے ہاں یہ صورت نہیں ہوتی. گزشتہ سالوں کئی چیزیں ہمارے, کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. زلزلے کی کیفیت آئی بعض جگہوں پر, سیلاب کی صورت آئی, کو ناگہانی آفتیں آئیں. تو ان آفات میں ان آزمائشوں میں ہمارے سامنے وہ محبت کے نظارے نظر آئے نا, کہ فلاں علاقے میں زلزلہ آیا, اب پورے علاقوں سے باقاعدہ سے ان کی خدمت کے لیے, ان کے مکان بنوانے کے لیے, ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے معاملات کرنے کرانے کے لیے باقاعدہ سے معاونت کی جاتی تھی. ماضی میں بھی یہ صورتیں رہیں اور الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے ان مواقع پر جو عاشقان رسول کی خدمت کے معاملات کیے, بے شمار بے شمار, جن کا کوئی شاید اس انداز میں کوئی حساب وغیرہ کی صورت بھی نہ ہو, معاونت کی ترکیبیں کی گئیں, رقم کی صورت میں, اجناس کی صورت میں, کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں, یہ ساری کی ساری جو چیزیں نا, وہی باہمی تعلق اور محبت کے معاملات کی وجہ سے. اچھا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مثال دی, وہ مثال کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال اس عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. یہ دیواریں بنتی ہیں, اچھا دیوار کس طرح سے بنتی ہے, یہ اینٹوں کا مجموعہ تو ہوتا ہے. الگ الگ کر کے اینٹ رکھی جائے نا تو ایک ضرب میں اس اینٹ کو توڑا جا سکتا ہے, اور جب یہ اینٹوں کو جمع کر کر کے دیواریں بنا دی گئیں تو اب توڑنے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت چاہیے, قوت صرف کرنی پڑے گی, عام آدمی توڑ ہی نہیں سکے گا, اس کے بس میں نہیں ہوگا. تو ایمان والوں کی مثالیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں. چاہے یہ سمجھاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں آپس میں انگلیوں کو ملا دیا. یہ انگلیاں جس طرح آپس میں مل گئی نا, الگ الگ ہوں تو ان کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی اس طرح سے نہیں ہے, کوئی تھوڑا سا پکڑ کے کھینچے گا تو ایک طرف ہو جائیں گی, لیکن اب قوت جمع ہو گئی, اب آپس میں اتفاق و اتحاد کا ایک نظارہ نظر آتا ہے. تو ایمان والوں کو اس انداز میں ہونا چاہیے, ایمان والوں کے باہمی معاملات اس انداز میں ہونے چاہیے, اور جملہ معاملات میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہونے چاہیے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, کئی روایات میں اس طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئیں. یہ اس کو نہ حقیر جانتا ہے, نہ اس کو ذلیل کرتا ہے, نہ اس کے لیے دل آزاری کا سامان کرتا ہے. تو انہی تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ بھی لینا چاہیے. ایک عظیم منصب جو ایمان والوں کو دیا گیا, ایک عظیم مقام و مرتبہ جو ہمیں عطا کیا گیا, تو جو مقام ہمیں دیا گیا ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے, اس کے مطابق ہی اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. جب بعض اوقات نا اگر بندہ اپنا جائزہ لے تو ظاہری طور پر گفتگو کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اپنا جائزہ لینے کے بعد اپنی کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اسی بات کو لے لیں, مسلمان آپس میں مختلف مثالیں سرکار نے ذکر فرمائی نا, ایک عمارت کی طرح ہیں, ایک جسم کی طرح ہیں. مسلمانوں کو آپس میں یوں رہنا چاہیے, اتفاق و اتحاد کے معاملات ہونے چاہیے, آپس میں نرمی پیار اور محبت کا سلسلہ ہونا چاہیے. اچھا جی, ہمارے کریم آقا, ہمارے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ذکر فرمائی. اب میں اپنے بارے میں غور کروں, آپ اپنے بارے میں غور کریں, کیا واقعی میرے دل میں ایمان والوں کی محبتیں ہیں؟ کیا واقعی میں ایسی کیفیت میں ہوں کہ کسی مسلمان پر تکلیف آئے تو اس کی تکلیف دیکھ کر میں خوش ہونے والا نہیں, بلکہ اس کے دکھ میں خود بھی رنجیدہ ہونے والا ہوں؟ کسی کی تکلیف مجھے تکلیف میں ڈالے, کسی کی آزمائش پر میرا آرام چین اور قرار چھن جائے, میرا مسلمان بھائی تکلیف میں, میں آرام میں کیسے بیٹھوں؟ اگر ایسی کیفیت نہیں تو اللہ تعالی جل جلالہ سے ایمان والوں کی محبت مانگی جائے. اللہ تعالی مسلمانوں کا پیار ہمیں نصیب فرمائے, مسلمانوں کی تکلیف پر دکھی ہونا نصیب فرمائے, اور آپس میں خیر خواہی کے جذبات رب کریم ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تمہارا بھائی, تمہارا مسلمان بھائی, تمہارا دینی بھائی, تمہارا اسلامی بھائی, وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو. جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, کسی نے خدمت اقدس میں عرض کیا, یا رسول اللہ, انصر مظلوما فکیف انصره ظالما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں مظلوم کی مدد تو کروں گا, لیکن یہ ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ نہیں آیا. مظلوم کو تو مدد کی حاجت ہوتی ہے, اس کا مال چھن گیا, اس کے مکان میں ڈاکہ ڈال دیا گیا, اس کی عزت پر حملہ کیا گیا, اسے اذیت دی گئی, اس کی تکلیف کا سامان کیا گیا, یا کسی بھی انداز میں اس کے لیے کوئی آزمائش کا سبب بنا, تو وہ مظلوم ہے. مظلوم کی تو خیر خواہی ہونی چاہیے, مظلوم کے ساتھ تو ہمدردی کا برتاؤ ہونا چاہیے, مظلوم کی تو اعانت ہونی چاہیے. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مظلوم کی مدد تو میں کروں, یہ ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ نہیں آیا. تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمنعہ من الظلم فذلک نصرک، ارشاد فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، مہربانی سے، اور جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے طاقت دی ہو کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کو ظلم سے روک سکتا ہو، تو جیسی کیفیت، وہ شریعت مطہرہ نے تمام معاملات کے درجات رکھے، تو جو جس درجے پر ہو، جس طرح حاکم ہے، اب حاکم بھی اگر التجائیں ہی جا کر کرے گا یار تمہاری مہربانی ظلم نہ کرو، تمہاری مہربانی اس انداز کو چھوڑ دو، تم اس طریقے کو نہ اپناؤ، تو پھر زبردستی روکنے والا کون ہوگا؟ تو ہر ایک اپنی اپنی کیفیت اور اپنے اپنے منصب اور اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام کرے گا۔ ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ اچھا، ظلم کرنے سے روکنا یہی اس کی مدد ہے۔ اس میں یہ یاد رکھیے کہ ظلم سے روک دینا، جس کو ظلم سے روک دیا نا، اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑی بھلائی اور بھی کی ہے۔ وہ بہت بڑی بھلائی کیا ہے؟ ایک آدمی ظلم کرتا ہے نا، تو ظالم کو بد دعائیں دی جاتی ہیں، ظالم کو بد دعائیں دی جاتی ہیں، ظلم کرنے والے کو بد دعائیں دی جائیں گی، آہیں، سسکیاں، آنسوؤں کے ساتھ رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں فریادیں، میرے مولا اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اچھا اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا، یہ کہنے کے بعد دعائیں تھوڑی دی جائیں گی، بد دعاؤں کے سلسلے ہوں گے۔ اور جو رو رو کر دعا کرتا ہے، مظلوم کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے، اتقوا دعوت المظلوم فرمایا گیا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ جو دعا کرتا ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ظالم کو ظلم سے روک دینا، جہاں ظلم سے روکا وہیں اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کی بد دعاؤں سے بھی اس کو بچا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں ہمیں جو ذہن دیا وہ یہ ہے، یہ ظالم ہو یا مظلوم، اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، بھلائی کی جائے۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں مختلف کام ہمارے ذمے کیے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کا عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالی جل جلالہ عیب ڈھانپنے والے، عیب چھپانے والے کے عیب چھپا دیتا ہے، اور جو کسی کی تکلیف میں کشادگی کا سامان کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ قربات قیامت، قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی مدد، مسلمانوں کی اعانت اور مسلمانوں کی محبت کا ثمرہ لے کر آتے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ جب بندہ ہو کر بندے کی مدد کرے، بندہ ہو کر بندے کی اعانت کرے، بندہ ہو کر بندے کی خیر خائی کا جذبہ اپنے دل میں رکھے، تو اللہ تعالی جل جلالہ وہ تو رب ہے، اس کی شان رحیمی و کریمی ملاحظہ فرماتی ہے کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے کی مدد کر رہا ہے تو میں رب ہو کر اس کی مدد کیوں نہ کروں۔ تو یوں اس انداز میں ایمان والوں کے ساتھ پیار و محبت کے برتاؤ کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جملہ ایمان والوں کا ذکر کیا، سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، سب کے ساتھ پیار و محبت کے برتاؤ، تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کچھ رشتوں کا ذکر بھی کیا۔ جہاں مجموعی طور پر گفتگو کی گئی، وہاں کچھ رشتوں کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی۔ مجموعی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے۔ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ میری عزت پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، میری کوئی بے عزتی نہ کرے، میرا جہاں بھی ذکر ہو اچھے انداز میں ہو، اچھے لفظوں میں ہو، میرے ساتھ پیار و محبت ہی سے پیش آیا جائے، کچھ سخت انداز میرے ساتھ نہ برتا جائے، میری عزت پر حرف کہیں نہ آئے، مجھے کوئی گالی نہ دے، ہر بندہ میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے، آؤ بھگت کے معاملات کرے۔ تو جب میں اپنے لیے یہ چیزیں پسند کرتا ہوں تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیوں نہیں؟ جب میں اپنے گھر سے چلا، میرے ساتھ گھر کی خواتین میں سے کوئی ایک ہیں، ہمشیرہ، بیوی، بیٹی یا کوئی اور، جب میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے کسی کام کے لیے نکلا، تو کیا میں یہ پسند کروں گا کہ کوئی نوجوان سامنے آئے اور ان میں سے کسی کو تاکتا ہوا جائے؟ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو ایمان والا، کامل ایمان والا کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی کسی اور کے لیے بھی پسند کرے۔ تو جب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کی خواتین کو دیکھے تو میں کسی کی خواتین کی طرف نظر کیوں اٹھاؤں؟ میں یہ بدنگاہی کا سلسلہ کیوں کروں کہ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے پسند کیوں کروں؟ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ جملہ ایمان والوں کے بارے میں بھی باتیں ذکر فرمائیں اور اس کے علاوہ مخصوص لوگوں کا ذکر بھی ہوا، پڑوسیوں کو لے لیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات ذکر فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، تین مرتبہ یہ کلمات ذکر فرمائے۔ عرض کی گئی، آقا یہ کس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائکہ، وہ کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اب پڑوسیوں کو اذیت دینا معمول کی بات ہوگی، پڑوسیوں کے بارے میں مختلف طرح کے جملے کہے، تم اپنے گھر میں رہو، میں اپنے گھر میں ہوں، میں نے جو کیا وہ اپنے گھر میں کیا، نہیں میں نے گانے کی آواز اونچی کی ہے تو اپنے گھر میں کیا، تمہیں اس سے کیا تکلیف، تمہیں اس سے کیا پریشانی، میں اگر اپنے گھر میں رات کو شور شرابہ کرتا ہوں تو اپنے گھر میں کرتا ہوں، تمہارے گھر میں تھوڑی کرتا ہوں، یہ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تین مرتبہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائکہ او کما قال، سرکار فرماتے ہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے، اور یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی، ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، سرکار فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آتے رہے، پڑوسیوں کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، بار بار پڑوسیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، سرکار فرماتے ہیں جبریل نے اتنی تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے بارے میں ذکر کیا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ان پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ بار بار پڑوسیوں کا ذکر، بار بار پڑوسیوں کا ذکر، بار بار پڑوسیوں کا ذکر، اگلی مرتبہ بھی پڑوسیوں کا ذکر، اس سے پہلے آیا تو بھی پڑوسیوں کا ذکر، بار بار پڑوسیوں کی بات ہی ہو رہی ہے، تو یوں گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی جائیداد میں شریک نہ کر دیا جائے۔ تو جملہ مومنین کا خیال، تمام اسلامی بھائیوں سے پیار و محبت کے تعلقات، ہر ایک ہی سے نرمی اور محبت کا سلسلہ، پیار و محبت کی باتیں، خصوصیت کے ساتھ پڑوسیوں کا حق۔ جب پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو جن سے خونی رشتے ہیں وہ ان سے بھی آگے ہیں۔ ہماری شریعت کتنی پیاری ہے اور ہماری شریعت مطہرہ نے کس انداز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہماری تاکید فرمائی، تاکیدن ہمیں ذہن دیا گیا مثال کے طور پر جب آپس میں تین بیٹھے ہوں تو دو کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ یہ آپس میں سرگوشی کریں کہ تیسرے کے لیے اذیت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں کو اپنانے والے بنیں اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں. اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وہ بیان ہے.